صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور نظر آتے ہیں جو مدینے میں، اور اس میں جو مدنی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مدینے والے، ان کی بے انتہا تعریف کی ہے. کس حیثیت سے؟ مدبر، سیاست دان، معاملہ فہم، دور اندیش، بہت ہی ماہر، وہ سپہ سالار، بہت ماہر حاکم، اس اعتبار سے تعریف کر رہے ہیں. وہ نبی کی حیثیت سے نہیں، رسول کی حیثیت سے نہیں. یہ ہے وہ چیز کہ جس کو سمجھ لیجئے کہ یہ فرق و تفاوت بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا اگر فلسفہ انقلاب سامنے نہ ہو اور اس کے یہ مختلف مراحل آپ نہ سمجھ لیں کہ یہ ایک ہی پروسیس ہے جس کے مراحل ہیں. محمد کا امتیازی مقام یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے دین کی صرف دعوت نہیں دی، دین کو قائم کر کے دکھایا. دعوت دینے کے کچھ اور تقاضے ہیں، قائم کرنے کے کچھ اور تقاضے ہیں، اور حضور کی سیرت مطہرہ میں وہ سارے تقاضے بتمام و کمال جامعیت کے ساتھ نظر آتے ہیں. اس لیے جو شخص اس کو نہیں سمجھے گا کہ اصل میں حضور کا مقصد بعثت قرآن مجید کی روح سے کیا تھا، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق دے کر تاکہ غالب کریں اسے کل کے کل دین پر. تو یہ تو ایک انقلابی رول تھا جو اسائن کیا گیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دین کو بالفعل قائم کر کے چلا کے دکھا دینا ہے تاکہ حجت قائم ہو جائے نوع انسانی پر آخری درجے. تو جن کے سامنے یہ بات نہیں ہے ان کے سامنے نبوت کا تصور تو ہے، تکمیل نبوت کا تصور نہیں ہے. ان کے سامنے رسالت کا مفہوم تو ہے لیکن رسالت کاملہ کا مفہوم موجود نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ بھی نہیں سمجھ سکتے. اور اگر آپ بھی فلسفہ انقلاب کو سامنے نہیں رکھیں گے تو پھر سیرت محمدی کا آپ کو بھی فہم حاصل نہیں ہو سکے گا. اب آئیے، یہ جو ہم نے مراحل اب تک گنے، تین تمہیدی مراحل، دعوت، تبلیغ، تربیت، تنظیم اور تربیت، یہ کام اگرچہ مکی دور میں ہوئے اور میں عرض کر چکا ہوں ایک حد تک تکمیل پا چکے تھے. اصل جماعت جو ریڑھ کی ہڈی تھی صحابہ کرام کی وہ مکے میں تیار ہو چکی، اس کے بعد اس کی توسیع ہوتی رہی ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بعد کے ادوار میں دعوت و تبلیغ کے ضمن میں حضور کا ذاتی وقت جو ہے اب صرف نہیں ہو رہا، اب تو حضور کے جانصار اس کام کو آگے پھیلا رہے ہیں. انفرادی سطح پر دعوت و تبلیغ کا مرحلہ جو ہے حضور کا، وہ تو گویا کہ مکے میں تکمیل کو پہنچ چکا ہے، اس کے بعد جو ہے توسیع ہوئی ہے. چوتھا مرحلہ بھی مکے میں مکمل ہو چکا ہے، یعنی 13 برس تک ماریں کھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، لیکن کسی کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہ تھی. سورہ نساء کی آیت میں آپ کو سنا چکا ہوں کل کہ اس وقت انہیں حکم یہ تھا کہ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو، مارے کھاؤ، تکلیفیں جھیلو، برداشت کرو. اس کے بعد اگلا جو مرحلہ آتا ہے پانچواں، وہ اقدام کا ہے. وہ یہ ہے کہ اب اگر طاقت اتنی ہے کہ آپ اس نظام باطل کو چیلنج کر سکیں اور بالفعل اس کے خلاف کوئی اقدام کر سکیں تو اب آگے بڑھیے، اس کو چیلنج کیجئے. اور اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ طریقہ کیا ہوتا ہے، کہ اس نظام باطل کی کسی دکھتی ہوئی رگ کو چھیڑا جائے تاکہ پھر وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ ریٹیلیٹ کرے. میں اس کی شرح ذرا کروں گا بعض مثالیں بھی دے کر، لیکن یہاں بھی ایک بڑی اہم بات ہے وہ سمجھ لینی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی اور رسول کے لیے اس مرحلے کا تعین اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ ان کا ذاتی معاملہ نہیں ہے. اس لیے کہ وحی کا ایک سلسلہ جو ہے تار جڑا ہوا ہے، ہدایت مل رہی ہے. حضور نے تو مکے سے قدم باہر نہیں نکالا جب تک کہ صریح اجازت نہیں آ گئی اللہ تعالی کی طرف سے، لہذا اس میں کسی غلط فہمی کا اور کسی مغالطے کا امکان نہیں، نبی معصوم ہے. آئندہ یہ ماننا پڑے گا کہ اگر کوئی بھی جماعت اس نہج پر سرگرم عمل ہو اور انقلاب برپا کرنے کی کوشش کرے جس نہج پر کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا، تو لا محالہ اس مرحلے کا فیصلہ اجتہادی نوعیت کا ہوگا کہ سوچ بچار کر کے، اندازہ کر کے، طاقت اب کتنی ہے، ہمارے پاس کوئی بیس ہے، کوئی مرکز ہے جہاں سے اب ہم یہ اپنا اگلا فیس جو ہے اپنی جد و جہد کا اسے لانچ کر سکیں. تو یہ معاملہ جو ہے اس میں چونکہ اب تو صورت حال ہے اجتہاد کی، وہی کا سلسلہ تو ہے نہیں، وہی کی کھڑکی تو بند ہو چکی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اس میں امکان ہے کہ غلطی ہو جائے، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن یہ اچھی طرح جان لیجئے کہ نیک نیتی کے ساتھ اپنی امکانی حد تک سوچ سمجھ کر قدم اٹھایا گیا ہو، اگر اس میں خطا ہو جائے تو اجر و ثواب کہیں نہیں گیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب محفوظ رہے گا، اگرچہ دنیاوی اعتبار سے ناکامی ہو جائے گی. جس کی نمایاں ترین مثال تحریک شہیدین، کل 150 پرانی تحریک ہے، میں آپ لوگوں سے اپیل کروں گا کہ خدارا اس تحریک کے بارے میں کچھ کتابیں پڑھیے، تاکہ صحابہ کرام کے حالات پڑھتے ہوئے تو کبھی کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ تو بہت دور کی بات ہے، وہاں تک تو رسائی ممکن نہیں ہے ہماری، وہ تو بہت بلند لوگ تھے صحابہ کرام، حضور کی صحبت کے فیض یافتہ، اب ویسے کہاں سے لوگ آ جائیں گے. لیکن کل 150 پہلے برے صغیر پاک و ہند میں جو تحریک اٹھی اور جنہوں نے کہ اپنی گردنیں کٹوائی ہیں اللہ کے دین کے لیے، اور یہ جو بالا کوٹ ہے ہمارا ہی وہ ایک شہر قصبہ ہے جو ان کا مدفن اور مقتل بنا ہے، ان کی تاریخ پڑھیے، وہاں بھی اجتہادی طور پر ایک غلطی ہو گئی کہ جب وہ ہجرت کر کے آئے ہیں سرحد میں، تو یہاں اب مناسب تربیت کیے بغیر، اپنے نظام کو کنسولیڈیٹ کیے بغیر انہوں نے اقدام کیا اور سکھوں کے خلاف جنگ جو ہے وہ شروع کر دی، حالانکہ ابھی ذرا انہیں اپنے آپ کو اور مضبوط بنا لینا چاہیے تھا. لیکن یہ جان لیجئے کہ اس غلطی سے یا خطا سے، دنیاوی اعتبار سے تو وہ تحریک ناکام ہو گئی، لیکن اخروی اجر و ثواب ان کا قطعاً کہیں نہیں گیا، وہ بہت بلند مقام ہے جو انہوں نے پایا ہے. بنا کردند خوش رسم بخاک و خون غلطیدند، خدا رحمت کو نہ دی عاشقان پاک تی نترا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ تم جس انقلاب کا نقشہ پیش کر رہے ہو اس میں غلطی ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے، میں بھی مانتا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی جو ہے وہ ایک چیلنج ہے، ہر قدم پر آپ سے خطا ہو سکتی ہے. آپ جا کر دکان پر بیٹھیں گے، امکان موجود ہے کہ کسی وقت آپ غلط بات کر دیں، تو کیا آپ دکان چھوڑ بیٹھتے ہیں؟ اس کی وجہ سے چیلنج قبول کیجئے، میدان میں آئیے، کسی بھی میدان میں آپ آئیں گے خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جو فرض ہے وہ ادا کرنا ہے. اگر نیک نیتی سے خطا ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کہیں نہیں گیا، اور ہمیں تو یہ کام اس لیے کرنا ہے کہ یہ ہمارا فریضہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، تین دن سے میں مسجد جامع صفا میں اسی مضمون کو بیان کر رہا ہوں. بہرحال اب آئیے اس سیرت کے واقعات کی طرف. آیہ مبارکہ ہجرت کے یا تو فوراً بعد نازل ہو گئی ہے، سورہ حج کی آیت ہے وہ جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں، سب سے پہلے میں نے وہی تلاوت کی تھی، اس کے بارے میں آپ مصاحف میں دیکھیں گے کہ کچھ اختلاف ہے کہ آیا یہ مدنی ہے یا مکی ہے. صحیح بات یہ کہ اکثر و بیشتر حصہ اس کا مکی ہے، لیکن چند آیات مدنی ہیں، اور ان میں سے بھی اس آیت کے بارے میں میرا ایک گمان یہ ہے کہ یہ اثناء سفر ہجرت میں نازل ہوئی، کہ جیسے ہی ہجرت ہوئی، اور اللہ تعالیٰ یہ میں کل بتا چکا ہوں کہ 3 سالوں کے دوران مدینے کے اندر حالات ایسے پیدا فرما چکا ہے کہ مدینے والے خوش آمدید کہنے کے لیے بیتاب ہیں، استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں، کئی دن مدینے والے مدینے سے باہر نکل کر حضور کے منتظر رہے. حضور چونکہ 3 دن رہے غار ثور میں روپوش، لہذا اس میں تاخیر ہوئی، اور وہ آ رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں. تو داخلہ جو ہوا ہے حضور کا مدینہ منورہ میں، یوں سمجھیے بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمکن عطا فرما دیا. چنانچہ اس آیت کے بعد جو میں نے ابھی پڑھی ہے، فوراً وہ آیت ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، وہ لوگ کہ جنہیں اگر ہم زمین میں غلبہ اور تمکن عطا فرما دیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، نیکیوں کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے. یہ گویا محمد الرسول اللہ کا مینیفیسٹو ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں یوں ویژولاز کرتا ہوں کہ جب حضور تشریف لے جا رہے ہیں مدینے کی طرف تو یہ آیات نازل ہو رہی ہیں کہ اب آپ کی زندگی کا ایک بالکل نیا دور شروع ہونے والا ہے. یہاں حق مغلوب تھا، باطل غالب تھا، یہاں ستائے جا رہے تھے اہل ایمان، وہاں پر اہل ایمان کے لیے خوش آمدید ہے، وہاں تو استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اسی میں وہ آیت آئی اوزن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اجازت دی گئی ان کو کہ جن پر جنگ چھوسی گئی، جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، جن کے ہاتھ آج تک بندھے رکھے گئے تھے وہ کھول دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر قادر ہے، وہ ان کا پشت پناہ ہے. کون لوگ؟ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا یقولوا ربنا اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے نکال باہر کیے گئے، ناحق انہیں اپنے گھروں سے نکالا گیا صرف اس جرم کی پاداش میں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے. یہ ہے در حقیقت ٹرننگ پوائنٹ کہ چوتھا فیز اب پانچویں فیز میں داخل ہو رہا ہے کہ ہاتھ کھل گئے اب تمہیں بھی اجازت ہے اقدام کرو بدلہ لو. ظلم اگر ہو رہا ہے تو یہ نہیں کہ صرف سہو بلکہ جواب دو تمہیں اجازت ہے. بلکہ میں صرف محاورتن کہہ رہا ہوں کہ اب اینٹ کا جواب پتھر سے دو تمہارے ہاتھ کھول دیے گئے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے اب دیکھیے اس کو اچھی طرح سمجھیے. سیرت کا یہ گوشہ جو ہے چونکہ وہ فلسفہ انقلاب لوگوں کے سامنے نہیں تھا لہذا یہ نمایاں نہیں ہوا ہے. جو واقعات میں بیان کروں گا وہ سیرت میں ہیں کتابوں میں ہیں لیکن ان کی طرف توجہ نہیں ان کی کما حقہ اہمیت نہیں سمجھی گئی. مدینے پہنچتے ہی حضور ایک دن بھی ضائع نہیں کرتے ہیں. یہ جو مشرکین کہہ دیتے ہیں فلائٹ ٹو مدینہ یہ فرار نہیں تھا یہ جان بچانے کے لیے نہیں بھاگ کر کہیں گئے تھے محمد الرسول اللہ اور صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین بلکہ یہ تو اپنی ایک جد و جہد کے لیے ایک اور بیس کہ وہاں سے اب ہم اپنی اس جد و جہد کو لانچ کریں گے. لہذا جا کر وہاں آرام کرنے کا کوئی سوال نہیں تھا کہ نخلستانوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں جا کر ذرا آرام کریں. ایک دن ضائع نہیں کیا دو کام جاتے کیے. ایک تو جو یہودی قبائل تھے مدینے میں ان کو معاہدوں میں جکڑ لیا اس کی تعریف کرتے ہیں آپ منٹگومری واٹس کی اس کا بھی پڑھیے گا کہ یہ دور اندیشی ابھی تک تو حضور نے سیاست کی وادی میں قدم ہی نہیں رکھا تھا اور اب آتے ہی ایک دم یہ اتنی سیاست کہاں سے سیکھ لی کہ ایک دن کی تاخیر کیے بغیر آتے ہی پہلے یہودیوں کو جکڑ لیا معاہدے کے اندر کہ اگر مدینے پر حملہ ہوا تو مل کر اس کا دفاع کیا جائے. یہ وہ چیز ہے کہ جس نے آخری وقت تک یہودیوں کو جو ہے باندھے رکھا ہے. وہ سازشیں کرتے رہے ہیں در پردہ ابھارتے رہے ہیں کفار کو اور مشرکین کے کو آؤ لیکن بہرحال کھلم کھلا آنے کا کوئی امکان ان کے لیے نہیں تھا. دوسرا کام آپ نے یہ کیا اور یہ اہم تر ہے کہ آپ نے چھاپے مار دستے بھیجنے شروع کر دیے. پہلی جنگ تو ہے جنگ بدر اور وہ تو ہوگی کوئی 17 مہینے بعد وہ تو سن 2 کے رمضان میں ہوگی. یہ حضور نے جاتے ہی دستے بھیجنے شروع کر دیے چھاپا مار دستے. ان کی حیثیت کیا تھی؟ 8 چھاپا مار دستوں کی فہرست آپ کو سیرت کی کتابوں میں مل جائے گی اور ان میں صرف مہاجرین جاتے تھے کوئی مدینے کے مسلمانوں میں سے کوئی نہیں صرف مہاجرین. ان کے اصل مقصد کیا تھا؟ کہ مکے کا ایک معاشی بلاکیٹ کیا جائے اکنامک بلاکیٹ. اس لیے کہ مکے کی معاشی شہرت آپ کو معلوم ہے اس کی معیشت کا دار و مدار تھا تجارت پر. تجارتی قافلے چلتے تھے رحلت الشتاء والصیف قرآن مجید میں کہا گیا. سردیوں میں قافلہ جا رہا ہے یمن کی طرف گرمیوں میں قافلہ جا رہا ہے شام کی طرف. یہ تجارت جو ہے اور یہ اب وقت نہیں ہے میں آپ کو بتاتا کہ یہ اصل میں پوری جو ورلڈ ہسٹری ہے اس میں آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ بڑی اہم ٹریڈ تھی. اس کو ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کہا جاتا ہے اس لیے کہ یورپ کا اور وہ جو فار ایسٹ یہ ہندوستان اور انڈونیشیا اور یہ جاوا سماترا یہاں کا جو لنک تھا وہ اسی راستے سے تھا. یہاں سے وہ سارا سامان مشرق کا آ کر اترتا تھا یمن کے ساحل پر اور قریش وہاں سے اس کو اٹھاتے تھے. اس لیے کہ عرب میں کسی اور کی دال گلتی نہیں تھی. انہیں تو چونکہ مغربی سیادت حاصل تھی مذہبی سیادت اور ان کے پاس یرغمالی رکھے ہوئے تھے تمام قبائل کے خدا وہ جو معبود تھے ان کے وہ بت وہ سب کے سب کہاں تھے؟ وہ تو اہل مکہ کی کسٹڈی میں تھے وہ تو ان کے پاس یرغمالی تھے لہذا ان کے قافلے پر کون حملہ کر سکتا ہے؟ یہ وہ بات تھی کہ جس کی وجہ سے ساری ٹریڈ جو ہے ایسٹ ویسٹ اس میں لنک بن گئے تھے یہ قریش اور ان کی یہ جو سمجھیے کہ یہ شہرت تھی معاشی اعتبار سے. حضور نے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کیے اپنی پریزنس ثابت کر دی کہ ایک طرح سے اب گویا کہ حضور تھریٹن کر رہے ہیں مکے کی معاشی زندگی. اس میں چونکہ شام کی طرف جو راستہ جاتا تھا وہ گزرتا تھا بدر کی وادی کے قریب اور یہ مکے سے تو بہرحال فاصلہ اس کا بہت ہے 250 میل اور مدینے سے کل 80 میل قریب سے گزر رہا ہے. ایک تو اس کو خاص طور پر وہاں حضور نے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے. جدید ٹرمینالوجی میں یوں کہا جائے گا کہ اپنی پریزنس ثابت کر دی یہاں ہیں ہم. اور اس میں اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ جو یمن کی طرف جانے والا راستہ تھا وہ مکے سے طائف کی طرف سے ہو کر گزرتا تھا. اب طائف تو جنوب مشرق میں ہے مکے کے مدینے سے دور ہے اور طائف اور مکے کے درمیان ایک وادی ہے وادی نخلا. حضور نے وہاں بھی چھاپا مار دستہ بھیج دیا. حضور نے چند صحابہ کو حکم دیا اور ایک خط لکھوا کر انسٹرکشنز اس میں بند کر دی گئی. جو اس کے انچارج تھے, سپہ سالار تھے اس دستے کے, ان سے کہہ دیا گیا کہ فلاں جگہ جا کر اس کو کھولنا اور جو اس میں لکھا ہوا اس کے مطابق عمل کرنا. اس میں جب جا کر انہوں نے کھولا تو لکھا تھا کہ وادی نخلا میں قیام کرو اور اہل مکہ کی نقل و حرکت پر نگرانی رکھو. بس یہ حکم تھا, جنگ کا کوئی حکم نہیں تھا. لیکن ہوا یہ کہ وہاں پر جبکہ وہ تھے, ان کے مٹ بھیڑ ہو گئی ایک قافلے سے کہ جو قریش کا تھا. اور اب ظاہر بات ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ ہو جائے اپنے اختیار میں تو نہیں ہوتا, وہاں تو یہ ہے کہ آئیدر کل اور بی کلڈ, یا تو آپ قتل کریں ورنہ قتل ہونے کے لیے تیار رہے. تو انہوں نے اقدام کیا اور ایک قرشی مارا گیا, حضرمی عبداللہ الحضرمی, وہ مارا گیا مسلمانوں کے ہاتھوں. اور اس میں ایک اور اضافی بات یہ ہو گئی کہ رجب کا چاند طلوع ہو چکا تھا, انہیں تو معلوم نہیں تھا. رجب کا چاند طلوع ہو چکا تھا اور رجب کا مہینہ جو ہے وہ ان کے اشہر و حرم میں سے تھا, حرام مہینوں میں. اب اس پر طوفان کھڑا ہو گیا مکے میں کہ ایک تو یہ کہ ہمارا آدمی مار دیا محمد کے آدمیوں نے صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان قبائلی معاشرے میں پھر انتقام کی جو آگ بھڑکتی ہے وہ آپ کو معلوم, اور دوسرے اتنا بڑا جرم کیا ہے مذہبی اعتبار سے بھی کہ اشہر حرم میں یہ قتل ہوا ہے, اس سے آگ بھڑکی ہے وہاں پر. دوسرا اس کے اوپر جلتی پر تیل کا کام کیا کہ ابو سفیان لے کر گئے ہوئے تھے ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ. اس تجارتی قافلے کی تیاری میں بھی ایک چیز پہلے سے پیش نظر تھی کہ تمام قریش نے اپنی دولت اس میں لگائی تھی, ان کے پیش نظر یہ تھا کہ اس سے جو بھی ہمیں نفع حاصل ہوگا وہ سب اب ہم محمد کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کریں گے. یعنی گویا کہ ایک بہت بڑا فنڈ جو ہے وہ کریٹ کیا جا رہا تھا. انہیں واپسی پر کچھ اندیشہ ہوا کہ کہیں مجھ پر چھاپا نہ پڑ جائے, اتنا بڑا قافلہ ہے, بہت مال تجارت ہے. تو ان کی طرف سے وہ جسے ایس او ایس کال کہتے ہیں, ایک ایمرجنسی کی کال پہنچ گئی کہ میرے لیے حفاظت کے لیے کچھ لوگوں کو بھیجا جائے, مجھے محمد کے آدمیوں سے ڈر ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہیں حملہ نہ ہو جائے. یہ دو چیزیں تھیں جسے استعمال کیا ہے اب ابو جہل نے. کل میں بیان کر چکا ہوں ڈوز بھی اور ہاکس بھی. تو وہ جو ہاکس کا سردار تھا ابو جہل, اسے تو موقع چاہیے تھا, مل گیا. اور جو بیچارے کچھ نسبتاً شریف التبا لوگ تھے جو خونریزی نہیں چاہتے تھے, انہوں نے یہ کہا بھی کہ بھائی اب وہ تمہارے لیے ایک مصیبت تھی جو ٹل گئی ہے. وہ چلے گئے, محمد بھی گئے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے ساتھی بھی گئے. اب چین سے رہو, آخر کو تو ہمارے بھائی بند ہیں, کاہے کو ان سے جنگ بول لینی. چنانچہ ایک جملہ آپ کو ملے گا عتبہ ابن ربیعہ کا, اگر آپ تاریخ پڑھیں گے سیرت پڑھیں گے, اس نے ایسی بات کہی تھی, یعنی عام سیاسی جو بھی تدبر ہوتا ہے اس کے اعتبار سے بڑی دانش مندانہ بات. اس نے کہا محمد کو عرب کے حوالے کر دو صلی اللہ علیہ وسلم. اب دو ہی صورتیں ہیں, یا تو محمد غالب آ جائیں گے عرب پر تو چلو یہ بھی تو ہماری فتح ہوگی, محمد آخر کون ہے, ہم ہی میں سے ہے نا, قرشی ہے, اگر محمد غالب آ جاتے پورے عرب پر تو وہ بھی ہماری جیت ہے. اور اگر باقی عرب جو ہے محمد کو ختم کر دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی ہماری جیت ہے, ہماری تلواریں بھی اپنے عزیزوں کے خون سے آلودہ نہیں ہوں گی اور جو ہم چاہتے ہیں وہ ہو جائے گا. لہذا یہ پالیسی تھی اس کی عتبہ ابن ربیعہ کی, جسے وہ ایڈوکیٹ کر رہا تھا, اور بہت سے لوگ تھے جو اس کے ہم خیال تھے, وہی جن کے لیے میں نے لفظ دبز استعمال کیا ہے. لیکن یہ دو باتیں جو ہو گئیں اس نے انہیں خاموش کر دیا, اب بے بس ہو گئے وہ, اس لیے کہ ایک تو قتل ہو گیا پہلا اور وہ ہوا مسلمانوں کے ہاتھوں. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب وہ دستہ واپس مدینے پہنچا ہے, وہ مال غنیمت بھی لے کر آیا, حضور نے نہ تو وہ مال قبول کیا اور نہ اس کی ذمہ داری لی, بلکہ حضور نے ان کی باز پرس کی کہ میں نے تمہیں جنگ کا حکم تو نہیں دیا تھا, تم نے یہ کیا کیا. لیکن باہر اب ظاہر بات ہے کہ جنگ اگر وہ نہ کرتے تو شاید وہ قتل ہو جاتے سب کے سب. اب یہ تو بات نہیں ہے, اجازت تو ہو چکی تھی مدافعت کی, انہوں نے کہیں اپنی مدافعت میں ہاتھ اٹھایا ہے اور وہ آدمی قتل ہو گیا ہوتا. تو حضور نے تو اسے اعلان برات کیا, لیکن یہ کہ بالفعل تو یہی ہوا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہجرت کے بعد پہلا قتل مسلمانوں کے ہاتھوں ہوا ہے ایک مشرک کا, اور اس کی وجہ سے ان کے لیے موقع ہو گیا کہ ان طوفان اٹھا دیا. ادھر سے وہ ابو سفیان کی طرف سے آ گئی وہ کال, لہذا ابو جہل نے اس کو پریٹیکسٹ بنایا اور اس نے کہا اب تو فیصلہ کر ہی دینا ہے. اس نے تو کہا تھا اب یوم الفرقان ہوگا, یہ لفظ یوم الفرقان اس نے استعمال کیا تھا, اب یوم الفرقان ہوگا اور ہم کچل دیں گے اور ثابت ہو جائے گا کہ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے, ان کے ساتھ ہے یا ہمارے ساتھ ہے. ایک ہزار کا کیل کانٹے سے مسلح، ہر طرح کا ساز و سامان، ایک لشکر لے کر وہ چلا. ادھر وہ بدر میں پہنچا. اب آئیے دوسری طرف، حضور کو اطلاع مل رہی ہے. حضور کی اطلاع تو صرف عام انٹیلیجنس کی نہیں ہے، وہ تو ڈیوائن انٹیلیجنس بھی ہے، وہ تو وحی کا تار جو ہے بندھا ہوا ہے. حضور نے ایک محفل مشاورت منعقد کی. یہ بہت اہم ہے سیرت کے اندر یہ واقعات. اصل میں پھر عرض کروں گا کہ اگر یہ فلسفہ انقلاب سامنے نہ ہو تو آپ ان واقعات میں سے سرسری طور پر گزر جائیں گے، اور اگر یہ مراحل سامنے ہو تو ان میں سے ہر ایک کے اندر ایک معنی پیدا ہو جاتا ہے. حضور نے قریش کو، انصار اور مہاجرین کو جمع کیا اور عجیب بات سامنے رکھی. مسلمانوں، ایک تو قافلہ ہے جو شمال سے آ رہا ہے، بہت بڑا تجارتی قافلہ، اور وہ مال تجارت سے لدا پھندا ہے. اس کے ساتھ محافظ بھی صرف 50 ہیں، ہر چیز بیان کر. اور ایک لشکر ہے جو جنوب سے آ رہا ہے. شام تو آپ کو معلوم ہے شمال کی طرف تھا، طرف پانی تھا. اور مکہ مکرمہ جو ہے وہ مدینہ منورہ سے جنوب کی جانب تھا، بس تھوڑا سا. تو حضور نے فرمایا کہ ایک لشکر ہے کیل کانٹے سے مسلح، وہ آ رہا ہے جنوب سے، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ان میں سے ایک پر ضرور تمہیں فتح دے گا، تو بتاؤ کدھر چلنا چاہیے. اب یہ، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بڑے اقدام سے پہلے اپنے ساتھیوں کے مورال کا اندازہ لگا لیا جائے، کیسے حوصلہ کیسا ہے، ہمتیں کتنی بلند ہیں. پھر ایک اور بہت بڑی وجہ تھی، وہ میں بعد میں بتاؤں گا، کہ اب صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، حضور نے ایک مسئلہ رکھ دیا. کچھ تو ہمارے جیسے بھی تھے بیچارے، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ حضور پہلے چلیے لشکر اس کی قافلے کی طرف. غیر ذاتی شوکت ہے، اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے مشورہ دیا، اس لیے کہ قافلے کے صرف 50 محافظ ہیں، آسانی سے ہم قابو کر لیں گے اور مال بہت ہاتھ آئے گا. دلیل بھی ان کے پاس یہ ہوگی کہ ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہے، 50 آدمیوں کے ہتھیار تو ملیں گے، جس کے پاس تلوار ہے نیزہ نہیں، نیزہ ہے تلوار نہیں، تو ان کے ہتھیار بھی مل جائیں گے، پھر لڑیں گے لشکر سے. اللہ کی مرضی کچھ اور ہے، حضور کی منشا بھی وہی ہے جو اللہ کی ہے. لہذا لوگ یہ کہہ رہے ہیں حضور جو ہے ابھی منتظر ہے کہ دوسرے لوگ کچھ کہیں. اب یہاں مہاجرین میں سے ایک ایک نے کھڑے ہو کر صرف اور فروشانہ تقریر کی کہ حضور جو آپ کا ارادہ ہو بسم اللہ کیجئے، آپ ہم سے کیا پوچھتے ہیں، جو بھی آپ کا قصد ہے وہ آپ بسم اللہ کریں، ہم تو موجود ہیں گردنیں کٹوانے کی. ان میں حضرت مقداد نے رضی اللہ تعالی عنہ وہ تاریخی جملہ بھی فرمایا، عرض کیا حضور کی خدمت میں کہ حضور ہمیں موسیٰ کے ساتھی نہ سمجھیے، جنہوں نے یہ کہہ دیا تھا عزا بنتا و ربو کا فقاتلا انا ہا ہنا قائدون، ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں، ہم محمد کے صحابہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. آپ کا جو ارادہ ہو آپ بسم اللہ کریں. کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے. آپ دیکھیے تو صحیح، چلیے تو صحیح. اب یہ سب ہے مہاجرین، حضور پھر بھی کچھ منتظر ہے، کچھ متردد ہے. اچانک خیال آیا حضرت سعد ابن عبادہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہے رئیس خزرج. انصار کے دو قبیلے تھے، خزرج اور اوس. اوس چھوٹا قبیلہ، خزرج بڑا. جو رئیس خزرج ہے وہی رئیس الانصار ہے. انہیں اچانک سٹرائک ہوا کہ ہو نہ ہو حضور کا روح سخن ہماری طرف ہے. اس کی وجہ کیا، آپ اس کو سمجھیے کہ وہ جو بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی تھی جس کا میں نے کل ذکر کیا تھا، اس میں جو بات طے ہوئی تھی وہ یہ کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں. تو ابھی مدینے پر تو ہوا نہیں حملہ، حضور تو پیش قدمی فرما رہے ہیں، آگے بڑھ کر مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. گویا کہ وہ جو بیعت تھی یا جو ٹریٹی تھی عقبہ کی، عقبہ کی ثانی دوسری جو بیعت ہوئی ہے، اس کے ٹرمز کور نہیں کر رہی ہے اس سچویشن کو. لہذا حضور بار بار ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ مہاجرین کی تعداد کم تھی، 313 میں سے کوئی 63-64 مہاجر تھے جو بدر میں گئے ہیں، باقی تو سب انصار تھے. بڑی طاقت تو انصار کی ہے، اور انصار کی طرف سے آپ منتظر ہیں کہ کوئی کھڑا ہو اور کچھ کہے. اس پر کھڑے ہوئے حضرت سعد ابن عبادہ، اور ان کا وہ تاریخی جملہ ہے کہ حضور ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے. انا آمنا بکا وصدقنا کا، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی، ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا. اب ہمارے پاس کون سا اختیار ہے، آپ ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ جو آپ کا ارادہ ہو، خدا کی قسم اگر آپ ہمیں حکم دیں گے
ہم اپنی سواریاں سمندر میں ڈال دیں گے، اور اگر آپ ہمیں حکم دیں گے ہم اپنی اونٹنیوں کو دبلا کر دیں گے لیکن برک الغماد تک جا پہنچیں گے۔ یہ برک الغماد جو ہے یمن کا سرے کا شہر ہے، کہ آپ حکم دیجئے۔ یہ ہے اصل میں وہ نظم اور ڈسپلن جو کل میں بیان کرنا چاہتا تھا، کہ رسول کی جماعت سے زیادہ مضبوط جماعت کا آپ تصور نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہاں تو یہ ہے کہ جس نے ہاتھ میں ہاتھ دیا وہ گویا کہ مطیع مطلق بن گیا، جو حکم دے، اس لیے کہ آپ کا حکم آپ کا ہوگا ہی نہیں، وہ تو اللہ کا حکم ہے، جو آپ کی زبان مبارک سے نکلے گا وہ تو اللہ کا فرمان ہے۔ ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، تو جو حکم دے، ہمارے پاس کون سا اختیار ہے، آپ ہماری کیا رائے لے رہے ہیں۔ اور گویا کہ حضرت سعد ابن عبادہ نے عرض کیا کہ بھول جائیے عقبا میں کیا طے ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، ہم نے کوئی آپ سے معاہدہ نہیں کیا ہے کہ جیسے برابر دو پارٹیز معاہدہ کرتی ہیں، ہم تو آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ رسول ہیں، ہم امتی ہیں۔ تو اب یہاں پر کیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بات طے ہوئی تھی کیا نہیں، اس پر حضور کا چہرہ جو ہے خوشی سے دمک اٹھا، پھر فیصلہ ہوا، پیش قدمی ہوئی۔ تو بدر میں اب ہوا کیا کہ وہ قافلہ تو نکل بھی گیا، ابو سفیان جو ہے وہ ساحل کے ساتھ ساتھ ہو کر اپنا قافلہ لے کے نکل گئے، یہاں فوجیں جو ہیں آمنے سامنے پڑی ہیں، لہذا یہاں پھر مسئلہ پیدا ہو گیا۔ ایک موقع ملا عتبہ ابن ربیعہ، حکیم ابن حزام، یہ لوگ جو تھے ڈوز، یہ نہیں چاہتے تھے خون ریزی، آئے تو تھے، بہرحال بات تو جب قبائلی معاملہ ہے تو اس قریش کے لوگوں کے ساتھ آنا تو ہے۔ وہ وہاں آئے تو وہاں کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ خون ریزی روکی جا سکتی ہے، ہمارے لیے جو اصل مسئلہ تھا وہ ہمارے اس قافلے کا تھا، قافلہ بچ کے نکل گیا ہے۔ کچھ لوگ عتبہ ابن ربیعہ کے پاس آئے، اس لیے کہ وہ بہرحال بہت بڑا سردار تھا، اور عتبہ نے جا کر ابو جہل سے گفتگو کی۔ نوٹ کیجئے اس کو، ابو جہل نے دو وار کیے ہیں، اس لیے کہ وہ تھا ہاکس کا سردار، وہ تو چاہتا تھا کہ ہو ہر قیمت پر اب یہ مقابلہ ہو جائے، اور اس نے سوچا ہوگا اب تو 1000 کی نفری مسلح کر کے میں لے آیا ہوں، کل پتہ نہیں جمع ہو نہ ہو، اور یہ کل 313 بے سر و سامان سامنے ہیں، یہ تو سمجھیے کہ لقمہ تر ہے، ہم کچل کر رکھ دیں گے۔ اسی لیے وہ کہتا تھا یوم الفرقان ہوگا، یہ الفاظ قرآن نے جو لیے ہیں وہ اس کا لفظ تھا کہ یوم الفرقان، قرآن نے کہا ٹھیک ہے ہم نے یوم الفرقان بنا دیا، پتا چل گیا کہ حق کس کے ساتھ اور باقی کا کون ہے۔ بہرحال عتبہ پر دو وار کیے اس نے، ایک تو اس نے کہا ہاں معلوم ہوتا ہے کہ سامنے بیٹے کو دیکھ کر اب محبت فدری جو ہے وہ جوش میں آ گئی، حذیفہ ایمان لا چکے تھے، عتبہ کے بیٹے وہ حضور کے ساتھ تھے، وہی حذیفہ جنہوں نے حضرت عمر کا روح موڑا تھا، حضور کی طرف جانے کی بجائے وہ حضرت سعید ابن زید کے گھر کی طرف بھیج دیا تھا، وہ حذیفہ ادھر ہے۔ ایک تو یہ تانا جو ہے عرب کے لیے یہ تو بہت بڑا تانا ہے کہ یہ بیٹے کی محبت کی وجہ سے یہ صلح سوج رہی ہے، اور دوسرے اس نے یہ کیا کہ وہ جو عبداللہ الحضرمی تھا اس کے بھائی کو بلایا اور اس کو کچھ سکھایا پڑھایا، اس نے فوراً کپڑے پھاڑے اور شور مچایا اور انتقام کا نعرہ لگایا۔ یہ بھی عرب جو اس کا ایک مزاج تھا، اس کے اعتبار سے یہ چیز بھی ایسی تھی کہ اس کے بعد جو ہے وہ جوش جو آتا ہے کہ ہمیں خون کا بدلہ خون، انتقام لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ چنانچہ وہ مٹ بھیڑ ہوئی، جنگ ہوئی، اگرچہ اس جنگ کو اللہ نے واقعتاً یوم الفرقان بنا دیا، سورہ انفال میں ہے، اگر تم فیصلہ چاہتے تو فیصلہ مل گیا۔ بہرحال یہ جو 16-17 مہینے تھے یہ تھا ففتھ فیز اس ریولیوشنری پروسیس کا، اقدام شروع ہو گیا، اقدام حضور کی طرف سے ہوا ہے۔ اگر حضور جا کر آرام سے مدینے میں بیٹھ گئے ہوتے تو اتنی جلدی مسلح تصادم نہ ہوتا، اگر آپ نے چھاپہ مار دستے نہ بھیجے ہوتے، اگر آپ نے مکے کا اکنامک بلاکیٹ نہ کیا ہوتا، اگر شہرت پر ہاتھ نہ ڈالا ہوتا تو ابو جہل کے لیے بھی آسان نہیں تھا، اس لیے کہ دوسرے قسم کے لوگ بھی میں نے ثابت کر دیا وہاں موجود تھے جو خوریزی نہیں چاہتے تھے، اس کے لیے بھی ممکن نہ ہوتا کہ وہ لشکر لے کر چڑھ دوڑتا مدینے پر، لیکن اقدام ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، اس لیے کہ ان کا تو فرض منصب ہی ہے دین کو غالب کرنا۔ وہ مدینے میں آ کر آرام کرنے کے لیے اور کھجوروں کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھنے کے لیے تو نہیں آئے تھے، اللہ کے دین کو غالب کرنا تھا، اور وہ مرکز توحید مشرکین کے تسلط میں ہے، کیسے برداشت کر سکتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حالات سازگار پیدا کر دیے ہیں اور مدینے میں آپ کو ایک بیس مل گیا ہے کہ جہاں سے آپ اپنی سٹرگل لانچ کر سکتے ہیں، تو اس میں تاخیر و تعویض کے کیا معنی ہے۔ لہذا اقدام حضور نے کیا، اس کے نتیجے میں یہ معاملہ ہوا، اور فائنل فیز جو ہے انقلاب محمدی علیہ صاحب صلاۃ وسلام کا وہ شروع ہو گیا۔ وہ فائنل فیز کیا، مسلح تصادم، پہلی جنگ ہے جنگ بدر، 313 اور 1000 کا مقابلہ، 70 ان کے سرکردہ لوگ مارے گئے، ابو جہل قتل ہوا ہے. اگرچہ اس کی شخصیت کا یہ پہلو ذرا دلچسپ ہے، حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہما یہ دو تین ایجرز تھے، بالکل نوجوان انصاری. انہوں نے پوچھا حضرت عبد الرحمان ابن عوف سے کہ چچا، ہم نے سنا ہے کہ کوئی شخص ابو جہل ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں دیتا رہا ہے، بہت ایذائیں پہنچاتا رہا ہے، ذرا ہمیں بتائیے وہ کہاں ہے، ہم ذرا اس کی خبر لینا چاہتے ہیں. انہوں نے بھی کہا کہ دیکھیں وہ ہے، اس کے گرد تو بڑا جمگٹا ہے، وہ بڑا سردار ہے، سپہ سالار ہے، اس کے گرد پہرے دار بھی ہے، تم کہاں جاؤ گے؟ بتا دیجئے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. اس کے بعد جو وہ گئے ہیں کہ جیسے تیر نکلتا ہے کمان سے، حضرت عبد الرحمان ابن عوف یہ فرماتے ہیں کہ میں نے تو یہ بات کہہ کے دیکھا تو وہ ہے ہی نہیں، دیکھوں تو وہ تو جا رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ. اور اس میں یہ بات ہو گئی ہوگی کہ ان لوگوں نے بھی سمجھا ہوگا، یہ جو اس جرت کے ساتھ دو نوجوان آ رہے ہیں، پتہ نہیں یہ لڑنے کے لیے تو نہیں آ سکتے، کوئی پاگل ہوئے جو اس طرح آ رہے ہیں، شاید کوئی پیغام پہنچانا ہو ابو جہل کو. وہ گویا کہ چیرتے ہوئے مجمع کو وہاں پہنچے اور جا کر وار کیا ہے اور اسے گرایا ہے. پھر جب سر کاٹنے لگے ہیں تو اس نے کہا کہ ذرا گردن نیچے سے کاٹنا، تاکہ اگر تم میرا یہ سر نیزے پر رکھو تو سردار کا سر ذرا اونچا نظر آئے. کہ حضور نے ابو جہل کی لاش پر آپ نے اپنا پاؤں پائے مبارک رکھا اور آپ نے فرمایا، ھذا فرعون ھذہ الامہ، یہ شخص ہے جو اس امت کا فرعون ہے. تو وہ پڑے ہوئے کٹے ہوئے، جیسے کہ ان کے بارے میں آتا ہے آگ کے بارے میں، کہنا ہو کہ جیسے کہ کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہو، آجاد و نخل خوابیہ، اس طرح سے 70 سردار جو ہے کھیت رہے. اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیے کہ کیونکہ تانا مل گیا تھا عتبہ ابن ربیعہ کو، تو سب سے پہلے میدان میں پھر وہی آیا، وہ اپنے بیٹے کو ایک طرف اور بھائی کو ایک طرف لے کر آیا ہے، شہبہ کو لے کر آیا، ولید کو لے کر آیا، اور سب سے پہلے گردنیں انہوں نے کٹوائی. یہ جو مسلح تصادم شروع ہوا، تو اب نوٹ کیجئے کہ پورے 6 برس یہ تصادم چلتا رہا. اس میں یقیناً اونچ اور نیچ تو آتی رہی ہے، وہ تو ہر معاملے میں آتی ہے. غزوہ بدر میں 70 مشرک مارے گئے، اگلے سال ابو سفیان کے پاس اب سرداری آ گئی. ابو سفیان لشکر تیار کر کے لائے ہیں، کیونکہ بعد میں ایمان لے آئے، صحابی ہیں، لہذا میں تو ان کا نام ادبی سے لوں گا، اگرچہ یہ وقت جو ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس وقت تک وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے. تو وہ جو لشکر لے کر آئے 3000 کا انتقام کے لیے، اس لیے کہ وہاں تو کوہرام مچ گیا، مکے والوں کے لیے اتنا بڑا حادثہ، 70 آدمی مارے گئے، لوگوں نے قسمیں کھا لی، نہ کچھ کوئی عیش نہیں کریں گے، کوئی دنیاوی آسائش سے جو ہے استفادہ نہیں کریں گے جب تک انتقام نہ دے دیں. 3000 کا لشکر لے کر آ گئے. اس وقت تک یہ ہے کہ مدینے میں بھی اب ایک اندرونی بیماری بھی پیدا ہو چکی ہے، اور وہ ہے نفاق کی بیماری. اس لیے کہ یہود کے جو اثرات تھے اوس اور خزرج پر، اور یہود کی علمیت اور ان کی دینداری کا جو روب تھا کہ وہ اہل کتاب تھے، اس کی وجہ سے اوس اور خزرج کے بہت سے لوگ جو ہے ان سے مرعوب تھے. اس مرعوبیت کی وجہ سے یہودیوں کو موقع مل گیا کہ انہوں نے 5th کالمس عنصر جو ہے وہ مسلمانوں کی جماعت میں پیدا کر لیا. وہ عنصر کے جو ہے تو بظاہر مسلمان، اور حقیقت میں وہ مسلمانوں کا دشمن ہے. تو یہ جو انٹرنل ایک ایلیمنٹ پیدا ہو چکا ہے، اس کو ذہن میں رکھیے کہ جب غزوہ احد ہوا ہے، ابتدان حضور نکلے ہیں 4000 کے مقابلے، 3000 کے مقابلے میں 1000 کی نفری کو لے کر، لیکن ذرا ہی آگے چل کر عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، وہ اپنے 300 آدمیوں کو لے کر واپس آ گیا، لہذا 700 آدمی رہ گئے، اب 1 اور 4 کی نسبت ہو گئی. مقابلہ ہوا ہے، اور میں ایک بات یہاں خاص طور پہ بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ تنظیم کی اہمیت جو ہے اور نظم اور ڈسپلن کی اہمیت وہ اسی سے سامنے آئے گی. اللہ تعالیٰ کا وعدہ نصرت کا تھا اور نصرت آئی. 700 نے 3000 کا منہ پھیر دیا. قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں وہ آیت موجود ہے کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے تو تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا. اس تحسونہم بِإِذْنِ، جبکہ تم انہیں اللہ کے حکم سے گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، تہس نہس کر رہے تھے. لیکن یہ کہ جب وہ تہس نہس کر رہے تھے اور فتح ہو گئی، فتح ہو گئی، اللہ نے وعدہ پورا کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ 50 جو تھے تیر انداز، جنہیں حضور نے گھاٹی پر معین کیا تھا، اور حکم یہ دیا تھا کہ یہاں سے تمہیں کسی حال میں نہیں ہٹنا، ہاں تم یہ دیکھو کہ ہم سب قتل ہو گئے اور ہماری لاشوں کو پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، تب بھی تمہیں یہاں سے نہیں ہٹنا. اب یہ 50 تیر انداز سے ایک حکم تھا، اس حکم میں ان سے کوتاہی ہوئی. قرآن کے الفاظ یہ، حتی اذا فشلتم، جب تم ڈھیلے پڑے، اور ڈھیلے کس چیز سے پڑے کہ فتح تو آ گئی، اب تو مال غنیمت جمع کر رہے ہیں تو چلو ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں. اس کو روک رہے ہیں جو ان کے اس دستے کے جو سپہ سالار جو انچارج تھے، کہ یاد کرو حضور نے کیا فرمایا تھا، ایک تعویل کا معاملہ کر لیا کہ وہ تو شکست کی صورت میں فرمایا تھا نا کہ اگر ہم سب قتل ہو جائیں، یہاں تو فتح ہے، لیکن وہ کمانڈر جو ہے وہ ان کے اوپر مصر ہے کہ ہرگز مت کھلو، تو ان کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ لوگ چلے گئے، چند رہ گئے. اور خالد ابن ولید کی عقابی نگاہ نے دور سے تاڑ لیا کہ وہ گھاٹی خالی ہے. وہ تھی فیصلہ کن گھاٹی، پورے پہاڑ کا چکر دے کر اپنے رسالے کو لا کر پیچھے سے جو ٹوٹ کر گرے، تو پھر جو ہوا وہ آپ کو معلوم. یہ تو سمجھتے تھے فتح ہو گئی، تم آنے غنیمت جمع کر رہے ہیں اور ایک دم رسالہ آ کر ٹوٹے. پھر جو ہوا ہے کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، ان میں حضرت حمزہ بھی ہیں، ان میں مصعب بن عمیر بھی ہیں، وہ مقری جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ مدینے آئے تھے اور ایک سال کی کمائی 75 افراد لا کر حضور کی جھولی میں ڈالے تھے، وہ مصعب بن عمیر کہ مدینے میں جو انقلاب آیا ہے اس کا تو سب سے بڑا ذریعہ بنے ہیں مصعب بن عمیر، وہ مسلمانوں کے علم بردار تھے، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، ان کے داہنے ہاتھ میں جھنڈا ہے، اسی پر تلوار کا وار پڑا، بازو کٹ گیا انہوں نے بائیں ہاتھ سے سنبھالا، بائیں پر وار پڑا وہ بھی کٹ گیا تو انہوں نے دونوں بازوؤں کے بچے کچے حصوں سے اس جھنڈے کو چھاتی سے لگا لیا، لیکن اس کے بعد جب بالکل شہید کر دیے گئے تو جھنڈا سر لگو ہو گیا. ان کی صورت ملتی تھی حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم، خبر اڑ گئی کہ حضور شہید ہو گئے، بس پھر جو تھا حوصلے اور پست ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت عمر کے بارے میں آتا تلوار پھینک کر بیٹھ گئے. یہ پوچھا کیا بات، کہ حضور کا انتقال ہو گیا، اب چاہے چلیے جنگ کر لی. تو اس طرح کا معاملہ بھی ہوا ہے، لیکن یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے سہارا دیا. یہ حساب کتاب میں بات نہیں آتی کہ کیوں گئے، واپس کیوں چلے گئے، مسلمانوں کا تو مورال ختم ہو چکا تھا، حضور تو اپنے ساتھیوں کو لے کر پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے تھے اور وہاں جا کر پناہ گزین ہو گئے تھے، ایک طرح سے کچھ ساتھی آپ کے ساتھ تھے، ابھی 70 شہید ہو چکے ہیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے. کتنا بڑا ترکہ لگا ہے، حضور جو ہے زخمی ہوئے ہیں، چہرہ لہو لہان ہوا ہے، دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، اور یہ غشی بھی آپ پر طاری ہوئی ہے. اگرچہ صحابہ نے اپنے جسموں کو ڈھال بنایا محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے باوجود یہ کہ یہ تکلیفیں تو آئیں. پھر کیوں چلے گئے ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کر، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی کوئی خصوصی بات تھی، انہیں پھر بھی اندیشہ تھا کہ اوپر چڑھائی پر ہم چڑھیں گے تو پتہ نہیں کیا مصیبت ہم پر آ جائے. وہ صرف یہ کہہ کر دامن احد میں آ کر انہوں نے نعرہ لگایا، اعلی حبل، حضور نے حکم دیا اپنے ساتھیوں کو تم نعرہ لگاؤ اللہ عز و جل. پھر انہوں نے نعرہ لگایا، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے تو عزا دیوی ہے، تمہاری کوئی دیوی نہیں. حضور نے فرمایا جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا ساتھی ہے، پشت پناہ ہے، تمہارا کوئی ساتھی ہے پشت پناہ نہیں. بہرحال اس نے یہ کہا کہ یہ ہم نے بدر کا میدان کا جو ہمارا جو نقصان ہوا تھا ہم نے اس کی تلافی کر لی اور بدلہ لے لیا، انتقام لے لیا اور لشکر چلا لیا. بعد میں انہیں ہوش آیا کہ یہ ہم نے غلطی کی ہے، یہ تو اس وقت جو ہے ہم کچل کر آ سکتے تھے، واپس آنے کا ارادہ کیا، لیکن یہاں حضور نے، یہ ہے آپ کی وہ دانش مندی، عسکری دانش مندی جس پر یہ لوگ اشش کر اٹھتے ہیں، منگمری واٹ جیسے لوگ، کہ یہ کب سیکھا حضور نے، یہ سپہ گری کب سیکھی، یہ سپہ سالاری کا فن کہاں سے سیکھا، کون سا اسٹاف کالج تھا جہاں پر جا کر آپ نے یہ سارا علم حاصل کیا. ان کے لیے جو ہے حیران کن چیزیں یہ ہیں کہ اگرچہ مسلمان سخت زخمی تھے، بہت ہی بڑا چرکا لگا تھا، مورال بہت گرا ہوا تھا، لیکن حضور نے فرمایا تیار ہو جاؤ، ابھی ہمیں پیچھا کرنا ہے. اسی حالت میں لے کر حضور ان کے تعاقب میں گئے ہیں، اس کی کسی نے جا کر خبر دے دی ابو سفیان کو کہ وہ محمد تو آ رہے ہیں تمہارے پیچھے. اس سے وہ گھبرائے کہ پتہ نہیں ان کی کتنی طاقت ہے جو اس حال کے باوجود وہ ہمارے تعاقب کا جو ہے ارادہ کر کے چل رہے ہیں، تو انہوں نے پھر ارادہ چھوڑ دیا چلے گئے. تو یہ جو ہوتی ہے عزیمت، یہ بھی بسا اوقات پاسے پلٹ دیتی. اس کے بعد آئی ہے اس کے اگلے سال وہ غزوہ احزاب کہ جس میں مشرکین عرب اور یہود کی مجتمع طاقت حملہ آور ہوئی.
ایک قبیلے کو حضور نے نکال دیا تھا، غزوہ احد کے بعد انہوں نے خلاف ورزی کی تھی، نکال دیے گئے. لیکن یہ کہ اب انہوں نے جا کر خیبر میں وہاں کے یہودیوں کو گرم کیا، آمادہ کیا، حملہ کرو. انہیں کا ایک خطیب ہے جو مکے گیا، انہیں کہا کہ آؤ مل جل کر ایک متحدہ مہاد بنائے محمد کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم، اور مل جل کر ایک دفعہ کچل دیں. 12,000 کا لشکر، عرب کی تاریخ میں اس وقت تک اس کا کوئی تصور نہیں تھا کہ اتنی بڑی فوج بھی ہو سکتی. ایک قبیلے کی دوسری قبیلے سے جنگ ہوتی تھی، سینکڑوں کی تعداد میں لڑنے والے. 12,000 کا لشکر آیا ہے، شمال سے یہودی بھی آ گئے، جنوب سے یہ مشرکین مکہ بھی آ گئے، ادھر سے غطفان کے قبائل آ گئے مشرق سے. اس جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وازاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. سورہ احزاب کے رکوع 2 اور 3 کا مطالعہ کیجئے کہ کس طریقے سے وہ نقشہ ہے، قرآن خود کھینچتا ہے. جب اوپر سے بھی آئے اور نیچے سے بھی آئے لشکر، دائیں سے بھی آئے بائیں سے بھی آئے، اور انہوں نے گھیرا ڈالا ہے، اور اب جب دل بلیوں اچھلے اور آ کر حلق میں پھنس گئے اور لوگوں کو طرح طرح کے خیالات آنے لگے، یہ آزمائش کی انتہا ہے. حضور کے لیے جیسا کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ذاتی ابتلاء کا کلائمیکس ہے یوم طائف، اور صحابہ کی جماعت کے لیے بحیثیت مجموعی ابتلاء اور آزمائش کا عروج، نقطہ عروج جو ہے وہ ہے جنگ احزاب. زلزلو زلزالا شدیدا، ہلا مارے گئے. چنانچہ یہی وقت ہے کہ منافقین کے دلوں میں جو خبث تھا وہ ان کی زبانوں پر آ گیا، انہوں نے برمرہ کہنا شروع کر دیا، یہ اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں دھوکہ دے کے مروا دیا، ہمیں سبز باغ دکھائے، ہم سے کہا تھا کہ فتح ہوگی، ہم سے کہا گیا تھا کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں آئیں گے، ہو یہ رہا ہے کہ ہم پر زندگی جو ہے اجیرن ہو گئی ہے، ہم رفع حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے، چاروں طرف سے محاصرہ ہے، لہذا ہمیں دھوکہ دیا گیا. ما وعدنا اللہ ورسوله الا غرورا، دھوکہ دے کر ہمیں مروایا. اہل ایمان کے لیے وہ اس میں والی آیت جو ہے حضور کی، وہ اس موقع پر آتی ہے. یہ نوٹ کیجئے، ہم نے اسوہ کیا سمجھا ہوا، اسوہ رسول ہے کیا؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأوا المؤمنون الأحزاب، رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. جب اہل ایمان نے دیکھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا یقین رکھنے والوں نے جب دیکھا ان لشکروں کو، ان کا یہی کا تو وعدہ کیا تھا اللہ نے، اللہ نے تو فرما دیا تھا ہم سے کہ ہم آزمائیں گے. ولا نبل ونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. اٹس ناٹ اے بولٹ فرام دی بلو، کوئی اچانک بات تو نہیں ہوگی، ہمیں تو پیش بھی بتا دیا گیا تھا یہ امتحانات آئیں گے، وہی تو امتحان آ گیا. اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوا، ما زادہم الا ایمانا وتسلیما، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. اور اس کے بعد جب لشکر واپس گئے، تفصیل تو میں بیان نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کی تائید آئی ہے، آندھی بھی آئی ہے، اس میں تدبیر کو بھی دخل ہے، وہ ساری چیزیں تدبیر اور اللہ کی مدد یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں. گھر میں بیٹھے رہیں گے تو مدد کا کوئی سوال نہیں. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. لیکن تم گھروں میں بیٹھے رہو، اپنے بال بچوں میں عیش کرو، اپنے کاروبار میں مگن کو، سارا کام اللہ ہی کر دے تو یہ نہ کبھی پہلے ہوا نہ اب ہوا، یہ کام اگر محمد کے لیے نہیں ہوا تو آپ کے لیے کیسے ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں تو یہ ہے کہ بدر کے میدان میں بھی جو دعا مانگی ہے کہ پروردگار میری 15 برس کی کمائی آج میدان میں ہے، اے اللہ اگر یہ سب ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا، اس لیے کہ میں تیرا آخری رسول ہوں، میرے بعد تیرا رسول کوئی نہیں، اور میری 15 برس کی کمائی وہ ہے جو میں نے میدان میں لا کر ڈال دی. تو محنت کرے انسان اور جو کچھ کر سکتا ہو کر گزرے، پھر اللہ سے مدد مانگے. تو تدبیر بھی ہے، صبر بھی ہے، ثبات بھی ہے، قربانی بھی ہے، ایثار بھی ہے، اور پھر اللہ کی تائید بھی ہے. جب وہ لشکر واپس چلے گئے بے لین مرام، حضور نے فرما دیا تھا کہ یہ آخری بار تھی کہ قریش حملہ آور ہو کر آئے تھے. لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا، اس سال کے بعد اب قریش تم پر حملہ آور نہیں ہو سکتے. ولکنکم تغزونہم، بلکہ اب تم کرو گے ان کی طرف پیش قدمی کرو گے. چنانچہ اگلے سال حضور نے خواب دیکھا سن 6 میں کہ عمرہ کر رہے ہیں، خوشخبری سنائی، عمرے کا احرام باندھا، 1400 صحابہ ساتھ ہیں، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، حدیبیہ میں قیام ہے، مکے والوں کی جان پر بنی ہوئی ہے، نہ روک سکیں اس لیے کہ انہیں پتا ہے محمد کے ساتھ طاقت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تلواریں اگرچہ نیام میں ہیں تو صحیح، لہذا یہ 1400 کا لشکر ساتھ ہے، یہ بھی تیار نہیں ہے کہ انہیں آنے دیں، ان کی تو ناک کٹتی ہے۔ یہ جو صلح حدیبیہ کا مرحلہ ہے، اس میں جو نیگوسیشنز ہوئی ہیں، پھر جو خبر اڑ گئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی، اور اس پر حضور نے پھر بیعت لی ہے، بیعت رضوان۔ آپ غور کیجئے گا، میں نے کل جو نقطہ بیان کیا تھا پرسوں، کہ تنظیم کی اصل بنیاد اس جماعت کی تھی رسالت پر ایمان، لیکن حضور نے مختلف مراحل میں بیعت لے کر ہمارے لیے ایک رہنمائی کا سامان کر دیا ہے، کیونکہ اب کسی پر ایمان لانے کا سوال تو نہیں ہے، کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، لہذا وہ بنیاد تو اب دوبارہ نہیں آئے گی دنیا میں، لیکن جو دوسری بنیاد آ سکتی وہ بیعت جہاد ہے۔ کیونکہ غزوہ خندق کے بارے میں یہ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ جب یہ خندق کھودی جا رہی تھی اور کدالیں چل رہی تھی، اس وقت صحابہ کی زبان پر ایک نغمہ تھا، ایک شیر وہ الاپ رہے تھے آواز میں آواز ملا کر، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ کسی مشقت طلب کام میں یہ چیز آسانی پیدا کر دیتی ہے اگر آپ اس کے ساتھ کچھ ردم کے ساتھ کوئی چیز پڑھتے چلے جائیں۔ وہ شعر کیا ہے؟ بخاری شریف میں موجود ہے، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے بیعت کی ہے جہاد کی، جب تک جان میں جان ہے، جب تک جسم اور جان کا رشتہ قائم ہے، یہ جہاد ہوتا رہے گا، اس لیے کہ ہم نے بیعت کی ہے محمد سے۔ وہ بیعت جو ہے در حقیقت وہ ہے سنت رسول، کہ آئندہ جب بھی کبھی اس طرح کی جد و جہد ہوگی، اسی بیعت کی بنیاد پر جماعت قائم ہوگی۔ چنانچہ بیعت رضوان لی حضور نے، اور اس کا اعلان ہوا ہے قرآن مجید میں سورہ فتح میں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ تو ایک بات تو آج میں نے وہ تفصیل تو میں نے بیان کر دی تھی، اس کا سبق جو ہے وہ لانا چاہتا ہوں کہ غزوہ احد میں جتنا بڑا چرکا لگا اس کا سبب صرف انڈسپلن، اللہ نے صاف فرما دیا تم نے یہ نافرمانی کی ہے، تم یہاں سے ہٹ گئے ہو، یہ اس کی سزا ہے جو تمہیں دی، ورنہ ہم نے تو فتح دے دی تھی۔ یہ ہے اہمیت سمع و اطاعت کی، اگر یہ نہیں ہے تو کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا سبق ہمیں یہ مل گیا کہ بنیاد جو ہے وہ بیعت ہے، کہ بیعت لے رہے ہیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب اس درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ بہرحال صلح ہوئی، اس صلح کو قرآن مجید نے قرار دیا ہے فتح مبین، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ میں ذرا اس کو عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ بظاہر حضور نے بہت دب کر صلح کی۔ اب یہاں پھر میں کہوں گا کہ آپ مغربی مستشرقین کو پڑھیے گا تو وہ اشس کرتے نظر آئیں گے کہ کس قدر دور اندیشی تھی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کس قدر اس وقت حالانکہ طاقت تھی، حضور اگر حملہ کر دیتے مکے پر اس وقت، مکے والوں میں جان نہیں تھی، انہیں بھی معلوم تھا اور حضور بھی جانتے تھے، اگر جان ہوتی وہ صلح کبھی نہ کرتے، لیکن قرآن مجید میں فرما دیا گیا کہ اس وقت مکے میں کچھ اہل ایمان بھی تھے، وہ کچھ کمزور تھے، کچھ بوڑھے تھے، وہ ہجرت کر کے نہیں آ سکے تھے، تم نہیں جانتے تھے کہ وہ ہیں، اگر کہیں اس وقت ٹکراؤ ہو گیا ہوتا مکے کے اندر تو وہ گیہوں کے ساتھ وہ گھن بھی پس جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ تطاوہم، اس بات کا اندیشہ تھا کہ تم انہیں بھی کچل دیتے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ہاتھ روک لیے تمہارے بھی اور ان کے بھی، اور یہاں جنگ نہیں ہونے دی۔ یہ تو ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کا فیصلہ، لیکن ظاہری تو یہ آ رہا کہ حضور نہایت دب کر صلح کر رہے ہیں۔ سہیل بن عمر آیا ہے مکے والوں کی طرف سے، وہ مصالحت کو ٹریٹی لکھنے کے لیے، حضور جب باتیں ہو گئی طے، حضور فرماتے ہیں حضرت علی سے کہ لکھو، کاتب کی حیثیت سے، سیکرٹری کی حیثیت سے حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور نے لکھوانا شروع کیا، یہ معاہدہ ہے محمد الرسول اللہ اور قریش کے مابین۔ فوراً اس نے روک دیا، غلط، آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ نہیں لکھا جائے گا اگر ہم مانیں، اس لیے کہ ٹریٹی پر تو دستخط ہمارے بھی ہونے نیچے، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم نے آپ کو رسول اللہ مان لیا تو پھر جھگڑا کائے گا۔ دیکھیے یہ ہے ان کی ذہانت کہ ہم یہ نہیں لکھیں گے، یہ لکھا جائے گا یہ معاہدہ ہے محمد ابن عبداللہ اور قریش کے مابین۔ حضور مسکرائے کہ تم مانو نہ مانو میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن ساتھ ہی آپ نے فرمایا علی ذرا مٹا دو، کہاں لکھا ہے وہ رسول اللہ کا لفظ؟ حضور تو امی تھے دنیاوی اعتبار سے۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں تو اپنے ہاتھ سے نہیں مٹا سکتا۔ حضور نے فرمایا مجھے بتاؤ، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے وہ الفاظ مٹا دیے۔ پھر جو طے ہو رہا ہے وہ یہ ہے
کہ مکے والا اگر کوئی ہمارے پاس آیا ہم واپس کر دیں گے، اور ہمارا کوئی آدمی اگر مکے چلا گیا وہ واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے. ابھی سیاہی خوش نہیں ہوئی ہے کہ ادھر سے آ گئے ہیں، اسی سہیل بن عمر کے بیٹے جن کو کہ اس نے قید کیا ہوا تھا، وہ ایمان لا چکے تھے، جیل میں ڈالا ہوا اور بری طرح ستایا ہوا، وہ بیڑیاں ان کے پاؤں میں پڑی ہوئی ہیں، وہ فریاد کر رہے ہیں کہ حضور کیا کر رہے ہیں، مجھے ان قصائیوں کے حوالے کر رہے ہیں دوبارہ. حضور فرماتے ہیں کہ صبر کرو، ہم ایک معاہدہ کر چکے ہیں، ہم نے ایک بات طے کر لیا، صبر کرو. اور مسلمانوں کا خون کھول رہا ہے، آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ ہے وہ بات کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی وہی حمیت دین کا اتنا اس وقت اثر ہوا ہے کہ وہ حاضر ہوئے کہ حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں. حضور نے مسکرا کر کہا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، پھر ہم کیا کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا میں وہی کر رہا ہوں جس کا مجھے حکم ہے. لیکن حضرت عمر کا جوش اب بھی ختم نہیں ہو رہا، وہ گئے حضرت ابوبکر کے پاس کہ کیا معاملہ ہے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیا حضور اللہ کے رسول نہیں ہیں. کہا بلا کیوں نہیں، تو پھر یہ ہم دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں. انہوں نے مسکرا کر کہا کہ جو اللہ کا رسول کرے ہم تو وہی مانیں گے. تو یہ جو کیفیت ہے جسے بعض لوگ خامخواہ بدنیتی سے ایکسپلائٹ کرتے ہیں حضرت عمر کے خلاف، میں نے دونوں واقعے آپ کے سامنے رکھ دیے کہ علی اور عمر ان دونوں کے طرز عمل میں کوئی فرق نہیں ہے، ان دونوں کی بنیاد میں حمیت اور غیرت دین ہے، کوئی اور بات نہیں ہے. کہنے کو تو یہ کہا جا سکتا ہے علی نے نافرمانی کی، حضور نے کہا تھا آپ مٹا دو الفاظ، نہیں مٹائے، لیکن نہیں، ہم اسے نافرمانی نہیں کہیں گے، یہ حمیت دین ہے، غیرت دینی ہے کہ ہم یہ کیوں الفاظ مٹاؤں، میں تو نہیں مٹاؤں گا، آپ مٹا دیں. وہی معاملہ حضرت عمر کا ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اگرچہ یہ صحیح ہے کہ حضرت عمر کو ساری عمر اس کا بھی پچھتاوا رہا کہ اس انداز میں گفتگو بھی میں نے کیوں کی محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات بالکل دوسری ہے. لیکن یہ کہ موٹو سوائے اس غیرت دینی اور حمیت دینی کا کوئی نہیں. حال تو یہاں تک ہوا ہے اس پر، میں آپ کو ایک واقعہ اور بتا دوں. تمام صحابہ کا دل اتنا پجمردہ ہے اس وقت، صلح ہو گئی، حضور نے حکم دیا کہ اب احرام کھول دو، قربانیاں ساتھ جو حدی کے جانور تھے ان کو ذبح کر دو. یہ شاید پہلی اور آخری مرتبہ ہوا ہے حیات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران کہ صحابہ میں سے ایک بھی نہیں اٹھا. حضور نے پھر کہا، پھر بھی کوئی نہیں اٹھا. تیسری مرتبہ کہا، پھر بھی کوئی نہیں اٹھا. اب حضور اپنے خیمے میں داخل ہو گئے ملول و غمگین. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ساتھ ہیں، ان سے حضور نے کہا کہ یہ معاملہ ہوا، تین دفعہ میں نے کہا کوئی نہیں اٹھا. انہوں نے ایسی پیاری بات کہی ہے، وہ جو حضور کی ایک حدیث آج میں نے جمعے میں سنائی تھی کہ انما الدنیا متاعن و خیر متاعها المرأة الصالحة، ایک نیک اور سمجھدار بیوی جو ہے اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ زبان سے کچھ بھی نہ کہیں، آپ اپنا احرام کھول دیں، قربانی دیں، بس بس. حضور نے یہی کہا، اور جا کر آپ نے جب جیسے کہ بند ٹوٹ جاتا ہے سب کھڑے ہو گئے، سب نے قربانیاں دی. سال اس کی تعبیر اصل میں کیا ہے، اس کو بھی میں نے پڑھا ہے، ابھی کوئی کتاب چھپی ہے آپ کے شہر کراچی میں، تو بہت بڑا شہر ہے نا، اس میں نامعلوم کیا کیا کچھ چھپتا ہے. اس میں اس کو بھی شمار کیا ہے کہ صحابہ تو ایسے تھے کہ کوئی صحابی بھی نہیں اٹھا. اس کی تعبیر کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے، کہ ابھی تک انہیں اس بات کا گمان تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو حضور ہمارا امتحان لے رہے ہو، اور شاید کہ ابھی صورتحال بدل جائے. جب تک کہ حضور کا عمل سامنے نہیں آ گیا، حضور نے جب وہ کام کر دیا پھر کوئی صحابی رہ گیا پیچھے؟ پھر سب نے کیا ہے، کوئی ایک آواز نہیں تھی کہ جو اختلافی اٹھی ہو. تو یہ معاملہ ہے اس ڈسپلن کا، ایک آخری امکان کے درجے میں منتظر تھے کہ شاید کوئی اور صورتحال پیدا ہو جائے. بہرحال دل تو زخمی تھے، سب کے تھے، دل علی کا زخمی ہے، دل عمر کا زخمی ہے، دل ہر مسلمان کا زخمی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن نتیجے کے اعتبار سے وہ ثابت ہوئی فتح مبین، انا فتحنا لک فتحا مبینا. لیکن اب وقت ہو چکا ہے، میں اپنی بات یہی ختم کر رہا ہوں، آج کا میرا موضوع بھی مکمل نہیں ہو سکا، انشاءاللہ یہ بات جو ہے اب آگے کل جاری رہے گی. ایک صرف ایک منٹ کا اعلان ہے، یہ جو 18 تاریخ کو چھٹی ہے پرسوں، تو اسی جامع الصفا میں ایک اجتماع ہمارا منعقد ہوگا. ویسے تو کل پرسوں پرلے روز ہمارا تربیتی پروگرام وہاں چل رہا ہے، لیکن وہ چھٹی کا دن ہے. حضور کے مقصد بعثت پر میری ایک کتاب ہے، میں اس کا مطالعہ خود کرواؤں گا تفصیلاً، تاکہ یہ بات سمجھ میں آئے کہ حضور کا مقصد بعثت اصل میں کیا تھا. اور کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا تھا سوال ہے، ان کے جواب دینے ہیں کل، آج پہنچے وہ لیٹ وہاں پر، تو کل 18 تاریخ کو انشاءاللہ ان تمام سوالوں کا قرض بھی میں آپ کا جو ہے وہ وہاں اتار دوں گا، اور جتنے سوالات ہیں ان کے جوابات بھی جو مجھے معلوم ہے میں آپ کو دے دوں گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.